रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 150 تا 152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے۔ اس پروگرام کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری کے عمل کا آغاز، وزیر اعظم سیکرٹریٹ کے لیے وزارت دفاع کی سمری، وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس میں ناموں پر غور۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن سرحد پر باب دوستی کھل گیا، دونوں ملکوں کے درمیان مسافرین کے آمد و رفت اور تجارتی سامان کی ترسیل کا آغاز۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت میں فضائی آلودگی سنگین، فی گھنٹہ ایئر کوالٹی انڈیکس ایک بار پھر خطرناک سطح پر پہنچ گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزارت دفاع نے پاکستانی فوج کے نئے سربراہ کے لیے سمری وزیر اعظم آفس کو بھیج دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سمری میں پاکستانی فوج کے 5 سینئر لیفٹیننٹ جنرلوں کے نام شامل ہیں۔ پاکستانی حکومت کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ایک اعلی سطحی اجلاس میں وزارت دفاع کی سمری کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر قانون سردار ایاز صادق نے شرکت کی۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں دو ناموں پر غور کیا گیا ہے، جن میں سے ایک کو آرمی چیف اور دوسرے کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ دینے کے لیے وزیر اعظم کی سمری صدر ڈاکٹر عارف علوی کو بھیج دی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ سلسلے میں حکومت، اتحادیوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت مکمل ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد انتظامیہ سے ریلی اور دھرنے کے لیے 26 نومبر کو فیض آباد راولپنڈی تک پہنچنے کی اجازت مانگ لی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ایک درخواست دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے مختلف راستوں سے فیض آباد راولپنڈی تک پہنچنے کی اجازت دی جائے۔ پی ٹی آئی کی درخواست میں پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت بھی طلب کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان ریلی میں شرکت کے لیے ہیلی کاپٹر سے پریڈ گراؤنڈ پہنچیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ عمران خان پریڈ گراؤنڈ سے خصوصی کنٹینر میں سوار ہو کر ریلی کی قیادت کریں گے اور کچہری چوک راول پنڈی میں خطاب کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ کچہری چوک سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر فوجی مراکز اور اہم دفاتر شروع ہوتے ہیں۔ عمران خان اپنے خطاب میں بعض اہم اعلانات کرنے والے ہیں اور کچھ پیغامات بھی دے سکتے ہیں۔ خطاب کے بعد ان کا کارواں مری روڈ سے فیض آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خدشے کے پیش نظر ان کے کنٹینر میں حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی ذرائع کے حوالے سے رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 26 نومبر کی رات فیض آباد میں دھرنے کا آغاز ہوگا۔ دوسری طرف اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی ریلی اور دھرنے کے پیش نظر سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن سرحد پیر سے دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن سرحد سے 2 طرفہ تجارت اور مسافرین کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ پاکستان کے کسٹم حکام نے بتایا ہے کہ چمن سرحد پر باب دوستی پر کسٹم کلیئرنگ اور امیگریشن کی کارروائی دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ اس رپورٹ کے مطابق چمن سرحد کے باب دوستی سے وسطی ایشیا کے لیے پاکستانی پھلوں کی برآمدات اور افغانستان سے پاکستان کے لیے پیاز اور ٹماٹر کی درآمد کا سلسلہ پیر سے شروع ہو گیا ہے۔ کسٹم حکام نے بتایا ہے کہ باب دوستی سے سینٹرل ایشیا کے لیے پاکستانی تازہ میوہ جات کی ایکسپورٹ بھی بحال ہو گئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم ترین تجارتی گزرگاہ چمن سرحد کو 1 ہفتے سے زائد عرصے کی بندش کے بعد کھولنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی ایک بار پھر انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گئی ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رس ایجنسی یو این آئی نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ نے بتایا ہے کہ دہلی کے اکثر علاقوں میں اوسط فی گھنٹہ ایئر کوالٹی 319 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قومی دارالحکومت کے آس پاس کے علاقوں میں پرالی جلانے کی وجہ سے آلودگی میں مزید اضافے اور اگلے 3 دن تک فضائی آلودگی کی حالت انتہائی خراب رہنے کا امکان ہے۔ ہندوستان کی ریاست بہار میں ایک تیز رفتار ٹرک مذہبی اجتماع میں گھس گیا جس سے کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایک مندر کے سامنے یہ حادثہ ریاست بہار کے ضلع ویشالی میں پیش آیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 7 بچے بھی شامل ہیں۔ اس واقعے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں بعض کی حالت نازک ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اس حادثے میں ٹرک ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو 2-2 لاکھ اور زخمیوں کو 50,000 روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے شمالی عراق ریجن کے بعض علاقوں میں ایران مخالف دہشت گردوں اور علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی عراق ریجن میں عالمی سامراج کے ایجنٹوں کے باقی ماندہ ٹھکانوں پر حملوں کا سلسلہ آج الصبح پھر سے شروع کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ حمزہ سید الشہدا کور کے جوانوں نے شمالی عراق ریجن میں جزینکان، زرگویز اور کوئے سنجق اور بعض دوسرے علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا اور دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ اس سے پہلے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی زمینی فورس کے کمانڈر جنرل محمد پاک پور نے کہا تھا کہ عراقی کردستان ریجن میں انقلاب مخالف اور علیحدگی پسند دہشت گردوں کو غیر مسلح کرنے تک آپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پہلا جدید ترین ایئر ڈیفینس سسٹم ایران کی بری فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ بات ایران کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے نیوز ایجنسی فارس سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے بتایا کہ پہلا جدید ترین ایئر ڈیفینس سسٹم بری فوج کو موصول ہو گیا ہے. بریگیڈیئر جنرل حیدری کا کہنا ہے کہ ایران کی بری فوج کی دفاعی طاقت کو وقت کے تقاضوں کے مطابق جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بری فوج نے کئی ایک بڑے علاقائی ڈرون اڈے بھی قائم کیے ہیں جہاں ہمارے اسمارٹ پن پوائنٹس, ٹھیک ٹھیک نشانے بنانے والے اور بعض دوسری خصوصیات کے حامل ڈرون طیارے تعینات ہیں. بریگیڈیئر جنرل حیدری نے اسمارٹ ہتھیاروں کی وصولی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 155 ملی میٹر کی توپوں کو اسمارٹ سسٹم سے لیس کرنے کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب دوسرے ہتھیاروں کو اسمارٹ بنانے کا کام جاری ہے. واضح رہے کہ ایران کی دفاعی طاقت خطے کے ملکوں اور قوموں کے لیے امن و سلامتی اور دوستی کے پیغام کی حامل ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کی جانب سے ایران مخالف قرارداد کی منظوری کے جواب میں محکمہ ایٹمی توانائی کو چند اقدامات کا ٹاسک دے دیا گیا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان سے ناصر کنانی نے بتایا کہ یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کی ایران مخالف قرارداد کے جواب میں جن اقدامات کا ٹاسک محکمہ ایٹمی توانائی کو دیا گیا ہے ان پر آج سے نتنز اور فردو کی ایٹمی سائٹوں میں عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کے معائنہ کار بھی مذکورہ ایٹمی سائٹوں پر موجود ہوں گے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران اپنے مسلمہ حقوق کی بنیاد پر اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ جب بھی مغربی فریق اپنے عہد و پیما پر واپس آئے اس کی پابندی کرے اور سیاسی اقدامات سے ہاتھ اٹھا لے, ان کے اقدامات پر مناسب رد عمل ظاہر کیا جائے گا. ناصر کنانی نے واضح کیا کہ آئی اے ای کے بورڈ آف گورنر میں پیش کی جانے والی قرارداد سیاسی محرکات کے تحت ایران پر دباؤ بڑھانے کی غرض سے یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کے ایجنڈے کا حصہ تھی. انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد ایسے وقت میں پاس کرائی گئی کہ دنیا میں آئی اے ای کی نگرانی میں چلنے والے ایٹمی تنصیبات اور نگرانی کے عمل کے لحاظ سے بھی ایران کا ایٹمی پروگرام شفاف ترین پروگرام شمار ہوتا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران پہلے ہی اس طرح کے غیر منطقی اقدامات کے منفی اثرات کے بارے میں مغرب کو خبردار کر چکا ہے, لیکن افسوس ہے کہ دنیا کے آزاد ملکوں کے خلاف عالمی اداروں کو بطور ہتھکنڈا استعمال کرنے کا چلن مغربی ملکوں کی خارجہ پالیسی کا حصہ بن گیا ہے. ایران کے سرحدی صوبے سیستان و بلوچستان سے برآمدات و درآمدات میں 300% اضافہ ہوا ہے. ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے گورنر ہاؤس کے اقتصادی امور کے انچارج داؤد شہرکی نے کہا ہے کہ سرحدوں کے شعبوں میں سرحدی صوبے سیستان و بلوچستان سے برآمدات و درآمدات میں 300% اضافہ ہوا ہے اور یہ اضافہ اب تک کا بے نظیر اضافہ ہے. انہوں نے سیمنٹ کے کارخانے کے افتتاح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں سریے, چونے, کاپر اور دیگر مصنوعات کی فیکٹریوں کا افتتاح ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی, اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب, ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب,
وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ.
ایران نے شمالی عراق میں علیحدگی پسند دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری رکھنے کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. دہشت گردوں کے خلاف ایران کی اس کارروائی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے. اس وقت اسلامی جمہوری ایران کے خلاف جو ایک شرپسند عناصر نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اس کے کئی عوامل ہیں، جہاں پہ داخلی حوالے سے کچھ گروپس منظم اور دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث ہیں، وہاں پہ انہی گروپ کو بیرون ملک سے یعنی سرحدوں سے دوسری طرف سے بھی بھرپور سپورٹ کی جا رہی ہے. امریکہ اور برطانیہ اور سعودی عرب اور اس طرح کی ممالک، یہ تو عالمی سطح پہ ایک سیاسی بنیادوں پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن علاقائی سطح پہ خطے کے عنوان سے یا ایران کے جو سرحدی علاقے ہیں ان سے بھی مسلسل کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور ان کاروائیوں کا ایران کی طرف سے بھرپور جواب بھی دیا گیا ہے اور دیا جا رہا ہے اور آئندہ بھی دیا جائے گا. اور اس سے جب یہ پہلی دفعہ عراق کے علاقے اربیل پہ اسلامی جمہوری ایران کی فورسز نے حملہ کیا اور وہاں پہ ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ بمباری کی اور میزائل اٹیک کیا، تو اس کے بعد صورتحال کافی بدل گئی. یعنی ان کے جو ملک کے اندر یعنی ایران کے اندر جو ان کے کہنے پہ یا ان کی ورغلانے پہ جو گروہ کام کر رہے تھے ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا اور اس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی. اور اسی تناظر میں اسلامی جمہوری ایران نے عراق کے جو حکام ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا کہ اس وقت جو آپ کے علاقے ہیں، سلیمانیہ کا علاقہ ہے، اربیل کا علاقہ ہے، وہاں سے بیرونی قوتوں کے اشاروں پہ لوگ ایران کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک بڑا بارڈر ہے اور اس سے غیر قانونی طریقے سے انٹری ہوتی ہے، یا بارڈر سے اس طرف جو ہے یہاں کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. وہ مختلف یعنی ایران کے اندر اس وقت اگر نقشہ دیکھیں نا آپ، تو ایران کے ایک طرف مثلاً کرد جو ممالک ہیں، کرد ممالک سے مراد یعنی کرد آبادیاں ہیں، وہ ایک ہمسایہ بنتے ہیں. ایک طرف عراق کی یہ جو جنوب کا ایریا بنتا ہے اس میں عرب جو ہیں وہ ایران کے ہمسایہ بنتے ہیں. تیسری طرف اگر دیکھیں تو پاکستان کے اس میں سرحد پہ تو وہاں پہ بلوچ جو ہیں وہ ایران کے ہمسایہ. یعنی مرزوں بارڈر کی تقسیم کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ یہ خود ایک بڑا معنی خیز پروسیس ہے کہ جب برطانیہ اور بڑی طاقتوں نے اس پورے خطے کو اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کیا تو وہاں پہ انہوں نے کچھ متنازع چیزیں چھوڑ دیں. مثلاً بلوچوں کو ایک دوسرے سے تقسیم کیا، کردوں کو دو ممالک میں تقسیم کر دیا، عربوں کو دو ممالک. ہمیشہ ایک تنازع اور فتنہ موجود رہے اور جب چاہیں سامراجی طاقتیں اس سے استفادہ کر سکے. تو ایران کے عنوان سے بھی جو کردوں کا علاقہ بنتا ہے تو وہ کرد جو ہیں وہ انہوں نے اپنا مرکز، یوں تو پی کے کے بھی ہے جو ترکی کے ساتھ بھی مشکلات ہیں اس کی، اسی طرح عراق شام کے ساتھ اس کے مسائل ہیں. عراق کے اندر ترکوں نے اپنا ایک پورا ایک انڈیپینڈنٹ علاقہ بنا رکھا ہے، اور وہاں پہ ایران کے ہمسایہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو عراق کا ایک وہ باقاعدہ مرکزی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی خود مختار ہے، یعنی اس کو عراقی کردستان کہتے ہیں یا عراق کا خود مختار کرد علاقہ کہتے ہیں. تو وہاں پہ ان کا جو سارا سسٹم ہے وہ کردوں کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک چند موضوعات پہ صرف عراقی مرکزی حکومت سے منسلک ہیں، باقی وہ ایک آزاد نیم آزاد ریاست کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو اس علاقے کو، عراقی کردستان کو، بڑے عرصے سے اسرائیل نے اپنی جاسوسیوں کا یعنی مرکز بنا رکھا ہوا ہے، اور اربیل اس لحاظ سے مشہور ہے. اس سے پہلے بھی اسلامی جمہوری ایران نے جو موجودہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی غاصب اسرائیل کے بعض ٹھکانوں کو اربیل میں ایران نے نشانہ بنایا، اور اس پہ پھر غاصب اسرائیل اور امریکہ کی چیخیں بھی نکلیں گی کس انداز سے انہیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کوئی بڑا جاسوسی کا مرکز جو ہے وہ کام کر رہا تھا. تو اب بھی یہ جو حالیہ ایران کی طرف سے اربیل اور سلیمانیہ میں جو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے ہو رہے ہیں, تو اس کے پیچھے بھی یہ ہے کہ یہ دہشت گرد تو ظاہراً استعمال ہوتے ہیں, ٹول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, لیکن جو پیچھے دماغ یا برین ہے وہ غاصب اسرائیل ہے. تو اسی بنیاد پہ اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کی مرکزی حکومت کے درمیان اس موضوع پہ کئی دفعہ مذاکرات ہو چکے ہیں کہ ان علاقوں کو جو ہے ایران دشمن قوتوں سے پاک کیا جائے, اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ایران خود مداخلت کرے گا اور خود جو ہے باقاعدہ ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کرے گا. تو ابھی اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے ان ٹھکانوں پہ بڑے کامیاب حملے ہوئے ہیں, جس سے ان علیحدگی پسند کرد دہشت گردوں کی, یہ علیحدگی پسند پرو اسرائیلی گروہوں کی جو ہے وہ کمر ٹوٹی ہے, اور اسی سلسلے کو اب بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر جو اعلان کیا ہے کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے, اور جہاں کہیں بھی ایران کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا تو ایران کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا. اور یہاں پہ ایک آخری جملہ کہتا چلوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی طرف سے عراق کے داخلی یا ان کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے, نہیں, اقوام متحدہ نے اپنے منشور کی غالباً شک نمبر 51 کے اندر اس کی پرمیشن دے رکھی ہے کہ اگر کہیں سے آپ کے ہمسایہ ممالک سے آپ پہ حملہ ہوتا ہے اور آپ اس حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس ملک میں موجود دہشت گردوں کے اڈوں کو دفاعی عنوان سے جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں اور ان کو تباہ کر سکتے ہیں. تو اسلامی جمہوریہ ایران نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, بلکہ اقوام متحدہ کی شک نمبر 51 کے تحت اس وقت جو ایران پہ حملہ آور ہے, ایران کی عرضی سالمیت کے لیے خطرہ ہے, ایران کی سرحدوں کو عبور کر کے آتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کے کشت و کشتار میں ملوث ہیں, تو ایران ان کے خلاف ایک جوابی کاروائیاں کر رہا ہے, اور وہ بڑی کامیاب کاروائیاں, اور یقیناً اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے.
بہت بہت شکریہ سیاسی گفتگو کے لیے, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. سامعین, اسی کے ساتھ گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, عرش کا ہے شکا ہے وہ دل ہم پایا, اس پہ ان کے کرم کا سایہ, ان کی ثنا کے ان کی ثنا کے, جس میں ڈیرے شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شہر مدینے شہر مدینے شکر خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 آبان، 26 ربیع الثانی اور 21 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھبیس ربیع الثانی سن 465 ہجری قمری کو معروف ریاضی داں، طبیب اور فلسفی عین الزمان قطان مروزی قدیم خراسان کے شہر مرو میں پیدا ہوئے، جو آج کل ترکمنستان میں واقع ہے. انہیں ریاضی، فلسفے، ادب اور دینی علوم میں مہارت حاصل تھی، لیکن وہ طب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے. انہوں نے، جو مرو میں طبابت کے شعبے میں وابستہ تھے، متعدد کتابیں تحریر کیں جن میں کیہان شناخت خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو علم ریاضی کا بہترین سرمایہ ہے. ان کا انتقال 548 ہجری قمری میں ہوا. چھبیس ربیع الثانی سن 518 ہجری قمری کو ایران میں حکومت اسماعیلیان کے بانی حسن صباح کا انتقال ہوا. وہ تقریباً 445 ہجری قمری میں ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے تھے، اور بچپن ہی سے اپنے گھر والوں کے ساتھ تہران کے قریب واقع رہ شہر میں آباد رہے. رہ شہر میں انہوں نے اسلامی اور شیعی علوم حاصل کیے، لیکن جوانی میں اسماعیلیہ فرقے کی طرف مائل ہو گئے. اسماعیلیہ فرقے کے پیرو دیگر شیعوں کے برخلاف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نہیں، بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک دیگر بیٹے اسماعیل کو آخری امام مانتے ہیں. بہرحال حسن صبا مذکورہ فرقے کی مزید تعلیم کے لیے مصر چلے گئے، اور 473 ہجری قمری میں ایران واپس آ گئے. نیز مختلف علاقوں میں اسماعیلیہ فرقے کی تبلیغ شروع کر دی. انہوں نے 483 ہجری قمری میں ایران کے شمال میں سلجوقی حکومت وقت کے خلاف تحریک شروع کر دی. اسماعیلی حکومت کی فوج نے حسن صبا کی قیادت میں ایران کے شمال مشرقی، جنوبی اور وسطی مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور بہت سے سلجوقی حکام کو قتل کر دیا. اکیس نومبر سن 1694 عیسوی کو فرانسیسی ادیب اور فلسفی فرانسوا ماری آروئے المعروف والٹیر پیدا ہوئے. وہ اپنی زندگی میں 2 بار باسٹل جیل میں قید رہے، اور 3 سال تک برطانیہ میں جلاوطنی کی زندگی گزاری. ان حالات نے حکومت فرانس کے سلسلے میں والٹیر کے ذہن میں ایک خاص بدگمانی پیدا کر دی. یہی وجہ ہے کہ ان کی بعض تحریروں میں حکومت فرانس پر تنقید دکھائی دیتی ہے. والٹیر
کہ والٹیئر نے 50 سے زیادہ کتابیں تصنیف و تالیف کیں، جن میں بعض کتابیں فرانس کے کلاسیکی ادب کا شاہکار شمار ہوتی ہیں۔ ان کی اہم کتابوں میں زائر، فلسفیانہ خطوط اور جولیس سیزر خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اکیس نومبر سن 1783 کو پرواز کے لیے انسانی کوششوں کی تاریخ میں پہلی بار ایک غبارہ یا بیلون فضا میں بھیجا گیا۔ اس غبارے میں دو افراد سوار تھے، جن میں ایک فرانسیسی ماہر طبیعیات ڈوروزے تھے۔ ڈوروزے اپنی طالب علمی کے زمانے سے ہی پرواز کے لیے کوئی چیز بنانے کی فکر میں رہتے تھے، اور پھر جب مونگول موئے برادران نے دنیا کا پہلا بیلون بنایا تو انہوں نے بھی ایک بیلون بنا کر مذکورہ تاریخ میں پرواز کی اور فضائی راستہ کھول دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ڈوروزے اپنی تحقیقاتی پرواز کے دوران بحرہ مینش میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ اکیس نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ سن 1996 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے اس اقدام کا مقصد ٹی وی پروگراموں کے تبادلے کے لیے مختلف اقوام کو ترغیب دلانا بتایا تھا، خاص طور سے ایسے پروگرام جو سماجی، اقتصادی اور امن کے فروغ اور لوگوں کے ثقافتی مسائل کی تقویت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ٹی وی رابطے اور اطلاع رسانی کا سب سے مقبول عام ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے ہر عمر اور ہر طبقے کے افراد تک پیغام پہنچتا ہے، اسی لیے اس کی افادیت پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں زیادہ ہے۔ بہرحال ہر سال 21 نومبر کو ٹی وی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اسی دن نیو یارک میں واقع اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد اور ٹی وی چینلوں کے مالکین شرکت کرتے ہیں۔ اور 30 آبان سن 1358 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور شاعر محمد حسین جلیلی بیدار کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1298 ہجری شمسی میں ایران کے شہر کرمانشاہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آیت اللہ ہادی کرمانشاہی حوزہ علمیہ کرمانشاہ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے دینی تعلیم اپنے والد اور علامہ حیدر قلی سردار کابلی اور آزاد حمدانی سے عربی ادب، حدیث، فلسفہ اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ سن 1318 ہجری شمسی میں وہ تہران آئے، اور یہاں سے انہوں نے علم معقولات اور منقولات میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ جلیلی بیدار ایک بہترین شاعر تھے، اور وہ قدیم اساتذہ کے طرز کی پیروی کرتے تھے۔ ان کی غزلیں انتہائی دل نشین ہیں۔ ان کی کتابوں میں کرمان شاہان باستان اور تاریخ سلسلہ سلجوقی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس۔ عزیز سامعین، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، عالمی سامراج کے مقابلے کے قومی دن کی مناسبت سے طلبہ و طالبات نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ طلبہ نے ایک خوبصورت ترانے کے ساتھ رہبر انقلاب اسلامی کا استقبال کیا۔ اس ملاقات میں خصوصی مہمان آرتین سرائے داران نامی بچہ تھا، جس کے خاندان کے 3 افراد شاہ چراغ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے 13 آبان مطابق 4 نومبر کو ایک تاریخی دن قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن رونما ہونے والے واقعات ناقابل فراموش ہیں اور وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، کیونکہ ان واقعات پر ظاہر کیے جانے والا رد عمل بھی سبق آموز ہے۔ اسی لیے یہ دن منائے جانے سے امریکہ غم و غصے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطابات میں ایک چیز کو بارہا بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دشمن اور دشمن شناسی، خصوصاً امریکہ کو پہچاننا، بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے نزدیک ایران اور امریکہ کا مسئلہ بہت گہرا ہے۔ آپ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان مکتب، اعتقاد، تاریخی تجربے، نیز سیاست اور سفارتکاری کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے طلبہ و طالبات کے ساتھ ملاقات کے موقع پر 13 آبان مطابق 4 نومبر کے تاریخی واقعات اور ان کے پس پردہ محرکات بیان کیے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلاوطنی کی صورت میں رونما ہوا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد رضا پہلوی کے حکم پر پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے کیپچولیشن قانون کو قبول نہیں کیا، اور آپ نے اپنے خطاب میں اس قانون کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ دوسرا واقعہ یونیورسٹی کے سامنے طلبہ کا قتل عام تھا۔ یہ قتل عام 4 نومبر 1978 کو کیا گیا۔ تیسرا واقعہ ایک سال کے بعد، یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد، 4 نومبر 1979 کو رونما ہوا۔ اس دن اسٹوڈینٹس نے امریکی سفارت خانے کو اپنے کنٹرول میں لے کر ایسی دستاویزات اپنے ہاتھ میں لے لیں جن سے رہبر انقلاب اسلامی کے بقول اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکیوں نے ایران میں اپنی موجودگی کے دوران کیا کیا کام کیے اور کیا کیا سازشیں رچیں۔ امریکہ کی ایک سازش 19 اگست 1932 میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنے سے عبارت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ڈاکٹر مصدق نے امریکہ پر اعتماد اور بھروسہ کیا، حتیٰ ان کا خیال تھا کہ امریکی حکومت برطانیہ کے مقابلے میں ان کی حمایت کرے گی، لیکن امریکہ نے ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ مصدق کی حکومت ایک قومی حکومت تھی۔ ڈاکٹر مصدق نہ ہی حجت الاسلام تھے اور نہ ہی اسلام پسند ہونے کے دعوے دار تھے۔ انہوں نے کہا کہ تیل ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ان کا جرم صرف یہی تھا، امریکیوں نے کوتا کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس واقعے کو امریکہ کے ساتھ مقابلے کے آغاز کا زمانہ قرار دیا اور کہا کہ اس کے بعد سے امریکیوں سے جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا۔ اسلامی انقلاب کی سامراج مخالف خصوصیت نے اغیار پر قومی مفادات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا ہر راستہ بند کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کی حمایت کرنے پر مبنی امریکہ کے دعوے کو ریاکاری قرار دیا اور کہا کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد واشنگٹن کی جانب سے علیحدگی پسند گروہوں کی مدد، ملک بھر میں ہزاروں افراد کو شہید کرنے والے منافقین کی دہشت گردی کی حمایت، مسلط کردہ جنگ کے دوران وحشی صدام کی بھرپور حمایت، خلیج فارس کی فضا میں ایران کے مسافر بردار طیارے پر میزائل سے حملہ، اور اس حملے میں تقریباً 300 افراد کی شہادت، اور اس ہوائی جہاز پر حملہ کرنے والے بحری بیڑے کے کمانڈر کی قدردانی کی بات سازشیں ہیں۔
رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر تاکید کی کہ ایران مخالف اقدامات میں امریکہ کا کردار نمایاں ہے۔ آپ نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کو بطور مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ان کی شہادت کے بعد، کہ جو صرف قومی ہیرو نہیں تھے بلکہ سارے سارے علاقے کے ہیرو تھے، ان کو شہید کرنے کا اعتراف بھی کیا اور اس پر فخر بھی کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ امریکیوں نے ایٹمی سائنسدانوں کے قاتلوں کی حمایت کی، اس نے ایران اور دوسرے ممالک کے کئی ارب ڈالر منجمد کیے، جس کے نتیجے میں ایرانی قوم اپنی مشکلات کم کرنے کے سلسلے میں اپنے اساسے سے محروم ہو گئی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکی حکام کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کے باوجود تم لوگ انتہائی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایرانی قوم کے ہمدرد ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے حالیہ واقعات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کا امریکہ وہی ہے جو کل تھا، آج کا امریکہ 28 مرداد 1953 کا امریکہ ہی ہے۔ صدام کی مدد کرنے والا امریکہ ہے، گزشتہ برسوں والا امریکہ ہے، البتہ ایک دو فرق ہیں۔ ایک یہ کہ دشمنی کا طریقہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ دشمنی پہلے والی ہی ہے لیکن اس کا طریقہ پیچیدہ ہے، دشمنی کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ 19 اگست 1953 اور اس جیسے دوسرے واقعات کے موقع پر، حتیٰ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے ابتدائی ایام میں بھی امریکہ دنیا کی بڑی طاقت تھا، لیکن آج نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے زوال کی جانب بڑھ رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کے اقتصادی، سماجی اور اخلاقی مشکلات کو اس کے زوال کی علامت قرار دیا اور فرمایا کہ میرے خیال میں امریکہ کی ایک علامت اس ملک میں موجودہ اور سابق صدر کا برسر اقتدار آنا ہے۔ 300 ملین سے زیادہ آبادی والا ملک اپنی پوری کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ٹرمپ جیسا شخص صدر بنتا ہے جسے ساری دنیا پاگل جانتی ہے۔ پھر اس کے جانے کے بعد اسی جیسا یہ شخص آ گیا ہے۔ آپ اس سے متعلق واقعات کا جائزہ لیں۔ ایک قوم کے زوال کی یہ علامت ہے، ایک تمدن کے زوال کی یہ علامت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے نزدیک اخلاقی پستی، زوال اور ظلم اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے کہ مغرب والے اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے تخریب کاری، بلوؤں اور دستی بم بنانے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ آپ نے اس بارے میں فرمایا، لیکن آج کے جوان تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ بہت قابل توجہ ہے۔ ہمارے جوانوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، یہ اسلامی انقلاب کی خصوصیت ہے۔ اگر اسلامی انقلاب نہ ہوتا تو ہمارے جوان اور نوجوان، حتیٰ جوان مثلاً 20 سال یا 20 سال سے کچھ زیادہ عمر کے جوان، اس قدر بیکار کاموں اور شہوت میں مصروف رہتے کہ ملک کے بنیادی مسائل کے بارے میں سوچنے سے غافل ہو جاتے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران میں حالیہ بلوؤں میں امریکہ کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انٹیلیجنس کی وزارت اور پاسداران انقلاب اسلامی کی خفیہ ایجنسی کی جانب سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں نے تہران اور ایران کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں کے لیے سازشیں تیار کر رکھی تھیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شیراز میں حرم شاہ چراغ علیہ السلام پر دہشت گردانہ حملے اور عام لوگوں، بچوں اور خواتین کے قتل عام کو بہت بڑا جرم قرار دیا اور فرمایا کہ اس حملے کے ذمہ داروں کی شناخت کی جانی چاہیے اور اس بھیانک جرم میں جس کا ہاتھ بھی ثابت ہوتا ہے اسے بغیر تامل کے سزا دی جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہی پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت، جی ہاں سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ اس پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ کے ہاں، رضاکار فورس بسیج کے شہیدوں کا عظیم الشان جلوس جنازہ، عوام نے ملک کے محافظوں کی قدردانی اور بلوائی اقلیت کے جرائم کی مذمت کی۔ روزنامہ جامع جم، قطر فٹ بال ورلڈ کپ، ایران کی ٹیم اچھی ٹیموں میں شامل ہے، بہت سی ٹیمیں اسے گول مارنے میں ناکام رہیں۔ انگلینڈ کے چیف کوچ ساؤتھ گیٹ۔ اور دی نیشنل نیوز، قطر ورلڈ کپ 2022، اینر ویلنسیا نے قطر کی پلاننگ پر پانی پھیر دیا، افتتاحی میچ میں میزبان قطر کی ٹیم ایکواڈور سے ہار گئی۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ تہران ٹائمز، ایران کے کارناموں کا مشاہدہ اس دن ہوگا جب کوئی بڑا واقعہ پیش آئے، جنرل امیر علی حاجی زادہ۔ تہران ٹائمز اس بارے میں لکھتا ہے کہ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر جنرل امیر علی حاجی زادے نے کہا ہے کہ ایران اس وقت ڈرون طیاروں کے شعبے میں ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترقی تمام تر چیلنجوں کے باوجود حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبکہ دنیا کی دوسری بڑی مسلح افواج نے اس سلسلے میں اپنی کاوشیں کئی دہائیوں قبل شروع کی تھیں، لیکن ہم نے یہ شاندار نتائج ساتھ ساتھ حاصل کیے۔ روزنامہ گارڈین، کووڈ کے بعد حالات کو پہلے سے بہتر بنانے کو کہا گیا تھا، کیا حیرت انگیز دھوکہ تھا۔ روزنامہ گارڈین اس بارے میں لکھتا ہے کہ برطانیہ میں کووڈ کا دور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، یقیناً اس بیماری میں مبتلا ہونے کا مطلب چند دن بستر پر پڑے رہنے کے مترادف ہے، لیکن اس بیماری کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی اثرات بدستور برطانوی معاشرے میں باقی ہیں۔ کووڈ کے پہلے سال میں جب معاشی بحران شروع ہوا تو اس وقت کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا تھا کہ برطانیہ کو پہلے سے بہتر بنائیں گے، لیکن اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وبائی مرض کے دور میں جو کچھ وعدہ کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد ناممکن ہے۔ اس دور سے نکلنے کے سلے کے بجائے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مزید مشکلات کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ سہارا، دہلی فسادات کیس میں چار ملزمین بری۔ دی ہندو، ہمسایہ ممالک کو ہندوستان کے سافٹ لون کا حجم 15 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، سیکرٹری خارجہ شرنگلا۔ اور روزنامہ پاکستان، پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی، COP 27 نے موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ممالک کے لیے مالیاتی فنڈ کی منظوری دے دی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، گجرات انتخابات، باغیوں کے تیور سے بی جے پی میں کھلبلی، آزادانہ طور پر کاغذات نامزدگی داخل کرانے والے 7 لیڈران معطل۔ روزنامہ قومی آواز نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ گجرات اسمبلی انتخابات میں باغیوں نے بی جے پی کو پریشان کیا ہوا ہے اور باغیوں کے رویے سے پارٹی میں خوف و ہراس ہے، یہی وجہ ہے کہ اب بی جے پی نے باغیوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ پارٹی نے 7 لیڈروں کو معطل کر دیا ہے، جنہوں نے ان سیٹوں سے آزاد امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے، کیونکہ ان رہنماؤں کو بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دیے تھے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر نے پارٹی مخالف سرگرمیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان لیڈروں کو باہر کا راستہ دکھایا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان لیڈروں میں کئی ایم ایل اے اور سابق ایم ایل اے بھی شامل ہیں۔ بی جے پی سے معطل کیے گئے اروند لالدانی نے بھی آزادانہ پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ روزنامہ جسارت، 26 نومبر کو سرپرائز، جس کو مرضی آرمی چیف لگائیں، عمران خان۔ روزنامہ جسارت اس ضمن میں لکھتا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جس کو مرضی آرمی چیف لگائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، یہ اب دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں، مجھے ان کی پلاننگ پتا ہے، میں آگے کی پلاننگ کر رہا ہوں۔ یہ اب دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں، الیکشن کرواتے ہیں تو فارغ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کرواتے تو ملک دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد صاف و شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن ہو۔ اخبار جسارت مزید لکھتا ہے کہ نئے انتخابات کے علاوہ ملکی مسائل کا کوئی حل نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ صدر عارف علوی کے ذریعے مجھے پیغامات بھجوائے گئے ہیں، میرا ایک ہی مطالبہ ہے، الیکشن کی تاریخ دیں، اس کے بعد ساری بات چیت ہوگی، عوام کی طاقت سے مقابلہ کروں گا، ان کی کرپشن کی داستانوں سے پوری دنیا واقف ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میرے خلاف پوری ریاستی مشینری استعمال کر کے بھی گھڑی کے علاوہ کچھ نہ نکال سکے، گھڑی والے معاملے پر عدالت جا رہا ہوں۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا نیوز، برطانیہ میں ایران کے سفارت خانے اور قومی پرچم کی توہین، تہران میں برطانوی سفیر وزارت خارجہ میں طلب کر لیے گئے۔ فارس نیوز، علیحدگی پسند دہشت گردوں سے ہتھیار چھین کر انہیں کیمپوں میں منتقل کیا جائے، عراق سے ایران کا مطالبہ۔ اور مہر نیوز، ایران کی معیشت کی ترقی 6 سے 8% تک پہنچنے والی ہے، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے، پامپیو۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ روس کے شہر سوچی میں روس جمہوریہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان سہ فریقی اجلاس کا انعقاد طاقت کے زور پر زمین ہتھیانے سے پرہیز کرنے کے لیے باکو اور ایروان کے سربراہوں کے درمیان معاہدہ اور دونوں فریق کی جانب سے اپنے مطالبات کو آگے بڑھائے جانے کا عمل گزشتہ ہفتے کے دوران قفقاز کے علاقے کی اہم ترین خبریں شمار ہوتی ہیں۔ سوچی میں سہ فریقی اجلاس کے اختتام پر مذکورہ سربراہوں نے ایک مشترکہ بیان میں اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک دوسرے کے خلاف طاقت یا دھمکی کا استعمال نہ کریں۔ سوچی اجلاس کے اختتامی بیان میں اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ تینوں ملکوں کے سربراہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ انسانی مسائل سمیت باقی ماندہ مسائل کے سلسلے میں تیزی سے کسی حتمی راہ حل تک پہنچنے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائی جائیں۔ کرمنل پیلس نے بھی سوچی اجلاس سے متعلق ایک بیان شائع کر کے اعلان کیا ہے کہ اس اجلاس میں یہ طے پایا ہے کہ متصادم دھڑے 9 نومبر 2020، 11 جنوری 2021 اور 26 نومبر 2021 میں روس جمہوریہ آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہوں کے درمیان طے پانے والے سہ فریقی معاہدوں پر عمل درآمد کے عمل کا جائزہ لیں اور اس کا اعلان کریں۔ سوچی اجلاس کے اختتام پر شائع ہونے والے بیان اور اسی طرح کرمنل پیلس کے توسط سے شائع ہونے والے بیان کو باکو اور ایروان معاہدے کی اصل اور بنیاد کے مترادف سمجھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بلا شبہ علاقے اور دنیا کے ممالک بھی جنوبی قفقاز کے علاقے کے امور میں مداخلت کے ذریعے اس علاقے کی حکومتوں اور قوموں پر اپنے مطالبات مسلط نہیں کر سکتے۔ کرمنل پیلس کے بیان میں باکو اور ایروان کے درمیان تین معاہدوں پر دستخط کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جو 2020-2021 میں انجام پائے ہیں۔ ان بیانات میں جمہوریہ آذربائیجان کے ذریعے آرمینیا سے قراباغ کے مواصلاتی راستوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے مقابل یہ طے پایا ہے کہ آرمینیا بھی باکو کے مواصلاتی راستوں کو سڑکوں اور ریلوے لائن کے ذریعے خود مختار جمہوریہ نخشوان کے ساتھ سوویت یونین کی طرز پر سہولت فراہم کرے گا۔ جمہوریہ آذربائیجان نے آرمینیا کے ساتھ باہمی اتفاق رائے کے ساتھ طے ہونے والے مواصلاتی راستے سے بہرہ مند ہونے کے علاوہ ایک اور معاہدے پر دستخط کے ذریعے ایران کے راستے سے استفادہ کرتے ہوئے خود مختار جمہوریہ نخجوان سے رابطہ برقرار کرنے اور اسے خود سے جوڑے جانے کو اپنے ایجنڈے میں قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ تہران اور باکو کے حکام کے درمیان ایک باضابطہ معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی جمہوریہ آذربائیجان کی حکومت اور مسلمان عوام کو ایران کے مواصلاتی راستوں سے استفادے کا حق باضابطہ طور پر فراہم ہوگا۔ اس یادداشت پر دستخط ایسے حالات میں ہوئے ہیں کہ جب جمہوریہ آذربائیجان کی حکومت اور مسلم عوام گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران بہت کم سطح پر ایران کے مواصلاتی راستوں سے استفادہ کرتے آئے ہیں، لیکن نئی دستاویز پر دستخط کے ساتھ بلا شبہ نخچوان کے ساتھ رابطے کے لیے مد نظر قیمتیں کافی حد تک جائیں گی۔ گزشتہ برسوں کے دوران بعض غیر ملکی حکومتوں نے جنوبی قفقاز کے علاقے کے ممالک کو مشتعل کیا اور ان ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی جانب ترغیب دلائی۔ یہ غیر ملکی حکومتیں اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائی ہیں تاکہ جنگ و خوریزی کے ذریعے جنوبی قفقاز میں اثر و رسوخ کے لیے اپنے اخراجات میں کمی لانے کے ساتھ ہی اس خطے کی حکومتوں کے وسائل اور ان کے فوجیوں کو اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اسرائیل کی نسل پرست حکومت جو دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نکالنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتی ہے، حال ہی میں الہام علی اف کی حکومت کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور اس نے علی اف اور پاشا یوف خاندان کے افراد سے گھریلو دوستی کے معنی جنوبی قفقاز کے علاقے میں اپنا پیر جمانے اور اثر و رسوخ کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے۔ خطے کا بھی ایک ملک جو جمہوریہ آذربائیجان کے مسلم عوام کی ثقافت اور روایات سے عملی طور پر بیگانہ ہے، دو ریاستوں اور ایک قوم کے فریب کارانہ نظریے کے ساتھ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمان عوام میں اپنا اثر و رسوخ ماضی سے زیادہ مضبوط کرنے میں کوشاں ہے۔ اس ملک کے حکام بھی اپنے سرکاری مواقف میں جان بوجھ کر گھر کے مالک اور ایک زمیندار کی حیثیت سے گویا یہ ملک اور سرزمین ان کی ہو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ایک خطرناک مقصد ہے جو باکو حکام خاص طور پر الہام علی اف کی نظروں سے پوشیدہ ہے، یا یہ کہ باکو کے حکام اس قسم کے اظہار خیالات کی روش کو نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ خطے کی قوموں کی ثقافت میں اظہار خیالات کا یہ طریقہ ممکن ہے ایک حقیقت میں تبدیل ہو جائے۔ باکو کی حکومت اور جمہوریہ آذربائیجان کے مسلم عوام کے لیے یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ وہ سن 2006 میں باکو برمل بجلی کی تقسیم پر ترکی کی ایک کمپنی کے تنازعات کو بھول جائیں گے۔ واضح رہے کہ اس ترک کمپنی نے الہام علی اف کی حکومت پر مقدمہ بھی دائر کیا اور اپنے مطالبات کے حصول کے لیے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر کو عدالت تک لے گئی۔ اسی کے ساتھ ہی ترکی کی حکومت نے قراباغ جنگ کے دوران الہام علی اف سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے جمہوریہ آذربائیجان کی طرف سے ترکی بھیجے گئے تمام بحری جہازوں، ہوائی جہازوں اور مسافر ٹرینوں کو ایک مدت کے لیے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، یہاں تک کہ جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علی اف مجبور ہو گئے کہ وہ ترکی کے مطالبات تسلیم کریں۔ اسی طرح ترکی نے 1991 میں جمہوریہ آذربائیجان کی آزادی کے بعد اس ملک کے پہلے صدر ابوالفضل ایلچی بیگ کے فرار ہونے کے بعد حیدر علی اف کے خلاف بغاوت کر کے باکو کی نئی حکومت کا تختہ الٹنے اور شمالی عرص پر عالمی صہیونزم اور ترکزم سے وابستہ خطرناک سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ در حقیقت ترکی نے کہ جو حال ہی میں آذربائیجان کے مسلمان اور شیعہ عوام کے دشمن سے دوست میں تبدیل ہو گیا ہے اور جمہوریہ آذربائیجان کی نصابی کتابوں میں حقائق کو بدل کر قفقاز میں نئے طریقوں سے اپنے پیر پسارنے میں کوشا ہے، اس وقت جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمان عوام کو بہت خطرناک صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ پہلی ناقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ الہام علی اف کی حکومت کی پالیسی کہ جو ایران کی امداد اور مساعدتوں سے بہت زیادہ متاثر ہے، ایلچی بیگ کی پالیسیوں کی مانند انتہا پسند ترکزم اور عالمی صہیونزم کی جہت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایلچی بیگ کی حکومت کو ایک سال سے بھی کم عرصے میں علیحدگی پسند نعروں کے ساتھ اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا، یہ بعید نہیں ہے کہ الہام علی اف کی حکومت کا بھی وہی انجام ہو جائے۔ حال ہی میں الہام علی اف کی حکومت سے وابستہ ذرائع ابلاغ علیحدگی پسند نعرے لگا کر اس کوشش میں ہیں کہ آشوب اور افراتفری کی صورتحال کو شمالی عرص سے دوسرے آزاد اور مستقل ملکوں تک پھیلا دیں۔ اس غلطی کا تجربہ شمالی عرص کے ایک نادان حکومت کو حاصل ہو چکا ہے، لیکن باکو کے ذرائع ابلاغ میں اس نادان حکومت کے انجام کو جان بوجھ کر بھلا دیا گیا ہے، جبکہ ممکن ہے کہ علی اف کے خاندان کا بھی یہی حشر اور انجام ہو۔ آرمینیا کے وزیراعظم نیکول پاشینیان کا دورہ ایران خطے کی ایک اور اہم خبر رہی ہے۔ روس کے شہر سوچی میں روس، آذربائیجان اور آرمینیا کے رہنماؤں کے سے فریقی اجلاس کے اختتام کے بعد آرمینیا کے وزیراعظم نے اپنے سرکاری بیان میں اعلان کیا ہے کہ اپنے دورے روس اور سوچی اجلاس میں طے پانے والے معاہدوں کی رپورٹ ایرانی حکام کے سامنے پیش کرنے کے لیے تہران کا دورہ کیا ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایرانی حکام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قراباغ تنازع سے متعلق مسائل سے آگاہ ہوں اور یہ جان سکیں کہ کون سے معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ نیکول پاشینیان کے دورہ تہران کے سلسلے میں اس ناقابل تردید حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ سوچی اجلاس کے بعد باکو کے سرکاری حکام کو بھی تہران کا دورہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اغیار کی مداخلت اس امر میں مانے بن گئی ہے کہ جمہوریہ آذربائیجان کی حکومت اور مسلم عوام قراباغ جنگ کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والے سنہری موقع کو اپنے طویل مدتی مفادات کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ بہرحال پاشینیان کا دورہ تہران، کے جس میں انہوں نے ایران کی خارجہ پالیسی میں جمہوریہ آذربائیجان کی جگہ لینے کی بھرپور کوشش کی ہے، دو طرفہ تعاون کی ایک اہم دستاویز پر دستخط کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس سفر کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ سید ابراہیم رئیسی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ قفقاز کا علاقہ ایران کی تاریخ، تہذیب اور ثقافت کا حصہ ہے، کہا کہ اغیار کی مداخلت قفقاز کے علاقے کے مسائل و مشکلات میں اضافہ کرے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پاشینیان کے ساتھ دو طرفہ گفتگو کے بعد سعد آباد کے تاریخی ثقافتی کمپلیکس میں مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ آرمینیا کے وزیر اعظم کا اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ گزشتہ چند مہینوں میں ایران کے آرمینیا کے ساتھ تجارتی تعلقات میں 43% اضافہ ہوا ہے۔ مزید کہا، ایران اور آرمینیا کے درمیان $3 ارب کی تجارت کا حصول دونوں ممالک کے حکام کے عزم و ارادے سے مکمل طور پر ممکن ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات پر زور دیا کہ قفقاز کے علاقے میں امن و سلامتی ایران کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ خطے کے مسائل کا حل اسی طرح خطے کے حکام اور عہدیداروں کی ذمہ داری ہے، اور خطے میں اغیار کی کسی بھی قسم کی مداخلت مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرے گی۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پاشینیان نے بھی اس پریس کانفرنس میں دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میں خطے میں پائیدار سیکورٹی اور امن کے قیام کے حوالے سے ایران کے صدر کے خیالات سے متفق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دو مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کو واضح اور شفاف علامت بن سکتا ہے۔ پاشینیان نے کہا کہ ایران اور آرمینیا کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کی بہت سی گنجائشیں اور صلاحیتیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تہران میں توانائی، زراعت، آبی وسائل کے مینجمنٹ اور بنیادی ڈھانچے کے مسائل پر مذاکرات ہوئے جن کو نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت ہے۔ تہران اور ایروان کے حکام کے درمیان معاہدے ایسے حالات میں انجام پائے ہیں کہ دونوں ہمسایہ ممالک مختلف سیاسی اور اقتصادی شعبوں، نقل و حمل اور ٹرانزٹ کے امور میں اپنے تعاون کو وسعت دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں آرمینیا بین الاقوامی شمال جنوب کوریڈور سے منسلک ہو کر ایران کی مدد سے ہر سال اپنی آمدنی میں $کروڑوں کا اضافہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آرمینیا ایران کے مواصلاتی راستے میں قرار پانے کے ساتھ ہی قفقاز، روس اور یورپی یونین کے علاقے سے متصل ہو کر ٹرانزٹ کے میدان میں ایک طاقتور ملک میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام اقتصاد نامہ، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
ایران کی معدنی مصنوعات کی برآمدات 6.6 ارب ڈالر۔ 2022 کے اختتام تک ہندوستان اور روس کی تجارت 40 ارب ڈالر۔ آئندہ سال کون سی غذائی اشیاء سستی ہوں گی؟
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی، اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ آئل پرائس نے لکھا ہے کہ یورپ کی گیس کی مشکل میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور ایران ان مواقع کو دیکھتے ہوئے صرف اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے جنوبی پارس گیس فیلڈ سے گیس کی پیداوار میں اضافہ کر رہا ہے۔ آئل پرائس کا اپنی رپورٹ میں کہنا تھا کہ موسم سرما قریب آنے اور روس کی سستی اور زیادہ گیس حاصل کرنے کے بارے میں یورپ کے عدم اطمینان کے بعد گیس کی قیمت میں اضافے اور اس کے عدم فراہمی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اگر یورپی یونین نے 24 نومبر کے اجلاس میں روس کے لیے گیس کی قیمت کی حد مقرر کرنے کی منظوری دے دی تو ممکن ہے کہ گیس کی فراہمی مکمل طور پر منقطع ہو جائے۔ روس کی سرکاری گیس کمپنی گازپروم نے اعلان کیا ہے کہ اگر یورپی یونین نے روسی گیس کی قیمت کی حد مقرر کی تو وہ یورپی یونین کے رکن ملکوں کو اپنی تمام برآمدات روک دے گا۔ 2021 میں یورپی یونین نے اپنی ضرورت کی تقریباً 40% گیس روس سے حاصل کی تھی۔ ایران کی معدنی مصنوعات کی برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ 6.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کی معدنی کمپنیوں نے گزشتہ 7 مہینوں کے دوران 2.55 کروڑ ٹن مختلف مصنوعات برآمد کی ہیں، جن کی مالیت 6.60 ارب ڈالر سے زیادہ تھی۔ اس عرصے کے دوران سب سے زیادہ اسٹیل اور اس کی مصنوعات برآمد کی گئیں کہ جن کی مالیت 3 ارب ڈالر سے زیادہ تھی، جس کے بعد تانبے کی برآمدات 84 کروڑ ڈالر اور ایلومینیم کی برآمدات 66 کروڑ ڈالر تھیں۔ اس عرصے کے دوران 35 کروڑ ڈالر کا زنک، 29 کروڑ ڈالر کا خام لوہا اور 20 کروڑ ڈالر کا سیمنٹ برآمد کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 7 مہینوں کے دوران خام لوہے کی برآمدات میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا کہ جو 187% تھا۔ ماہرین کے خیال میں عالمی سطح پر قیمتوں میں کمی کا برآمدات کی قدر پر منفی اثر پڑا ہے۔ اسی عرصے کے دوران ایران نے 2.60 ارب ڈالر کی معدنی مصنوعات درآمد کی، جن میں وزن کے لحاظ سے 1% کمی، جبکہ قدر کے لحاظ سے 30% اضافہ ہوا۔
توانائی کے شعبے کے ایک ماہر ابو الفضل مبینی نے کہا ہے کہ نائجیریا میں ڈیزل کی قیمت 1.6 ڈالر فی لیٹر ہے، اور صارفین کے لیے اقتصادی طور پر فائدہ مند ہے کہ وہ ڈیزل سے سی این جی اور ایل این جی کی طرف جائیں، اور اس سلسلے میں ایرانی کمپنیوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابو الفضل مبینی نے مزید کہا کہ نائجیریا کے پاس تیل اور گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں، اور وہ سالانہ تقریباً 22 ملین ٹن ایل این جی برآمد کرتا ہے، اور ایل این جی کی ٹیکنالوجی کے میدان میں شیل جیسی کمپنیوں کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نائجیریا میں گاڑیاں درآمد کرنے والی کمپنیاں بھی اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ انہیں ایل این جی اور سی این جی سے چلنے والی گاڑیوں کی جانب جانا ہوگا، لیکن ان کی ایک بڑی مشکل نائجیریا میں گیس کا ملکی نیٹ ورک نہ ہونا ہے، اور انہیں اس سلسلے میں ایرانی ماہرین کی مہارت اور تجربے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نائجیریا کی حکومت اگر سی این جی سے چلنے والی 10 لاکھ گاڑیاں مارکیٹ میں لے آتی ہے تو پیٹرول پر سبسڈی ختم کر دے گی، اور پیٹرول کی قیمت تقریباً 1 ڈالر فی بیرل کے قریب لے آئے گی۔ ایران کی ایک نالج بیسڈ کمپنی نے ایران میں سی این جی کی صنعت میں سرگرم تمام کمپنیوں کی شراکت سے ایک کنسورشیم تشکیل دیا ہے جو نائجیریا میں اس میگا پروجیکٹ پر عمل درآمد کرے گا۔ ہندوستان کی وزارت صنعت و تجارت نے حال ہی میں کہا ہے کہ اپریل سے اگست تک ہندوستان اور روس کے مابین باہمی تجارت ریکارڈ 18 ارب 20 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہے اور امکان ہے کہ یہ 2022 کے اختتام تک 43 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ اسے قبل ولادیمیر پوتین اور نریندر مودی نے 2025 تک باہمی تجارت کو 30 ارب ڈالر تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا تھا، لیکن یوکرین کے بحران کے بعد یہ ہدف قبل از وقت حاصل کر لیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ ایک اور خبر کے مطابق ہندوستان کا بینکنگ سسٹم امریکی دھمکیوں کی وجہ سے روسی بینکوں کے ساتھ تعاون میں کمی کے باوجود روس کے لیے کچھ دروازے کھلے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے روسی گاہکوں کو روپے میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ چینی کمپنی ایسٹ سی گروپ لمیٹڈ نے گوادر میں ایک آئل ریفائنری کی تعمیر شروع کر دی ہے کہ جو سالانہ 8 ملین ٹن خام تیل صاف کرے گی۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ اس منصوبے پر لاگت کا تخمینہ 4.5 ارب ڈالر لگایا گیا ہے اور یہ دو مرحلوں میں تعمیر کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں تیل صاف کرنے کا سالانہ ہدف 5 ملین ٹن ہے اور اس کے بعد اس کی گنجائش بڑھ کر 8 ملین ٹن تک پہنچ جائے گی۔ پاکستان کی وزارت توانائی کے حکام کا کہنا ہے کہ اس آئل ریفائنری کی تعمیر سے پاکستان کی ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں قابل ذکر اضافہ ہو جائے گا اور زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ واضح رہے کہ چین کے علاوہ بھی خطے کے بعض ممالک نے پاکستان میں تیل صاف کرنے کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس وقت پاکستان میں 5 آئل ریفائنریاں کام کر رہی ہیں کہ جن کی تیل صاف کرنے کی صلاحیت تقریباً 4.5 لاکھ بیرل یومیہ ہے۔ پاکستان اس گنجائش کے ساتھ اپنے ڈیزل کی 60%، پیٹرول کی 30% اور جنگی جہازوں کے ایندھن کی 100% ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے کچھ مزید تجارتی خبریں۔ بلومبرگ نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ وسطی اور مشرقی یورپ کے ممالک یکے بعد دیگرے اقتصادی کساد بازاری کا شکار ہو رہے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پولینڈ اور جمہوریہ چیک کساد بازاری کا شکار ہو گئے ہیں۔ زندگی کے اخراجات کے بحران کے جو زیادہ تر توانائی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کا نتیجہ ہے، اور افراط زر اور شرح سود میں اضافے نے گھرانوں اور تاجروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ جولائی سے ستمبر کے دوران پولینڈ کی مجموعی قومی پیداوار میں 3.5% اضافہ ہوا کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 5.5% تھی، جبکہ رومانیہ اور ہنگری کی مجموعی قومی پیداوار میں 4% اضافہ ہوا ہے کہ جو گزشتہ سال بالترتیب 5.1 اور 6.5% تھی۔ واشنگٹن سے موصولہ رپورٹ کے مطابق آئندہ سال امریکہ میں افراط زر میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ آئندہ سال بعض اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات پیش خدمت ہیں اس رپورٹ میں۔
2023 میں بعض اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کساد بازاری کی وجہ سے کم ہو جائیں گی۔ ریبر بینک نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ کافی، غلے اور روغنی دانوں جیسی زرعی اجناس کی قیمت ممکن ہے آئندہ سال کم ہو جائے، کیونکہ کئی بڑی اقتصادی طاقتیں کساد بازاری کا شکار ہو جائیں گی۔ اس بینک کا کہنا تھا کہ صارفین کو ایک تاریک میکرو اکنامک تصویر، توانائی کی قلت، جیو پالیٹیکل خطرے اور گندم جیسی بعض اہم اجناس کی مسلسل قلت کا سامنا ہے جو عالمی غذائی تحفظ کے لیے نقصان دہ ہے۔ گندم پر روس اور یوکرین کی جنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زرعی اجناس کی قیمت ممکن ہے اب بھی کم ہو جائے، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پیداوار میں قابل ذکر اضافہ ہوگا، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ طلب بہت کم ہے۔ عالمی ادارہ خوراک و زراعت فاو نے بھی اپنی رپورٹ میں امکان ظاہر کیا ہے کہ 2023 میں دنیا میں گندم کی پیداوار تقریباً 784 ملین ٹن تک پہنچ جائے گی۔
امیزون کمپنی نے ملازمتوں میں کمی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امیزون کے حکام نے ملازمین کو مطلع کر دیا ہے کہ ان کے پاس 2 ماہ کا وقت ہے کہ وہ کمپنی میں کوئی اور کردار تلاش کریں یا اپنی برخاستگی کو قبول کریں۔ حال ہی میں خبر ملی تھی کہ امیزون اپنے 10,000 ملازمین کو فارغ کرنا چاہتی ہے۔ گزشتہ ہفتے امیزون کے ترجمان نے کہا تھا کہ ہم اپنی سرمایہ کاری اور مالی کارکردگی کے مستقبل کا مسلسل جائزہ لیتے ہیں. اس سال کے جائزے میں ہم موجودہ میکرو ماحول میں لاگت کو بہتر بنانے کے مواقع تلاش کر رہے ہیں. واضح ہے کہ میٹا نے بھی حال ہی میں اپنے 11,000 ملازمین کو برطرف کیا جو کہ کمپنی کی کل افرادی قوت کا تقریباً 13% ہے. اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں.
ایران کی معدنی مصنوعات کی برآمدات 6.6 ارب ڈالر. 2022 کے اختتام تک ہندوستان اور روس کی تجارت 40 ارب ڈالر. آئندہ سال کون سی غذائی اشیاء سستی ہوں گی؟
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا. اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.